کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ شمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ، یعنی شمائل ترمذی شریف جو ہے، اس کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم اپنے دروس کے اندر سن چکے ہیں۔ پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق کچھ احادیث طیبہ جو امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی تھی، انہیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے اور مزید حضور علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال حدثنا خالد بن الحذائی عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما والليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس۔ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نفلی نماز کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز یا نفل عبادت کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات نماز پڑھتے طویل قیام فرماتے اور کسی رات نماز پڑھتے تو بیٹھ کر لمبی نماز، طویل نماز پڑھا کرتے، اور جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور اس میں تلاوت کرتے تو اسی حالت میں آپ رکوع اور سجود کرتے۔ تلاوت کے بعد رکوع کیا، پھر جو سجدے کا طریقہ ہے اس کے مطابق سجدہ کیا، اور جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی بیٹھنے والی کیفیت میں، بیٹھنے والی حالت میں قرات کرتے اور رکوع اور سجدہ اسی حالت کے اندر کیا کرتے تھے۔ یعنی کھڑے ہو کے جو نماز پڑھنا ہے وہ تو سمپل ہے، سیدھا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اسی حالت میں رکوع میں گئے، پھر اس کے بعد قومہ کیا، پھر سجدہ کیا، پوری نماز مکمل کی۔ اور بیٹھ کے نماز پڑھی تو وہ بھی واضح ہے کہ بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کیا جیسا کہ رکوع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا۔ یہ اصل میں تھوڑا سا یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جو حدیث مبارکہ تھی اس میں یہ الفاظ تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو تلاوت بیٹھ کے کرتے، پھر اس کے بعد جب 30 سے 40 آیتیں باقی ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان 30 سے 40 آیتوں کی تلاوت کرتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقہ کار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے جتنی دیر بیٹھ کے پڑھا، پھر اس کے بعد 30 سے 40 آیتیں جب رہ گئیں تو کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو کے تلاوت کی، پھر رکوع اور سجدہ کیا۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے کھڑے ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے اور اسی حالت میں آپ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کھڑے، اور اس سے پہلے والی میں کیا ہے کہ 30 سے 40 آیتیں پھر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ تو اس حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات میں عبادات کی جو کیفیات ہیں، طریقے کار ہیں، وہ مختلف رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک رکعتوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ کسی میں 9 کا تذکرہ ہے، کسی میں 11 کا تذکرہ ہے، تو کسی میں 13 کا تذکرہ ہے، تو کسی میں 7 رکعتوں کا تذکرہ ہے، یعنی مختلف احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے عبادت کے موجود ہیں، ایک معین تعداد، معین رکعتیں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو انداز تھا وہ بھی جیسی سہولت ہو، جیسی بندے کی کیفیت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسان طریقے لوگوں کے لیے مقرر کر دیے کہ آپ کے طریقے کار پہ چل کے اس کا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ تو اب اگر کسی میں قدرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر، جس میں اتنی قدرت ہے کہ 30 سے 40 آیتیں کھڑے ہو کر پڑھ لے تو اس کے لیے یہ بہتر، لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار بھی موجود ہے کہ آپ نے ساری رکعتیں بیٹھ کر ہی ادا فرمائی، یعنی نفلی رکعت تہجد کے اندر، تو اس پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو الگ الگ صورتیں آئی ہیں یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اوقات کی عبادات کو نقل کیا گیا ہے۔ حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن السائب بن یزید عن المطلب بن وداعۃ السہمی عن حفصۃ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی صبحته قاعدا ویقرأ بالسورۃ ویرتلها حتی تکون اطول من اطول منها، یعنی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو نفلی نماز پڑھتے تو اسے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور اس میں سورت کی تلاوت کرتے اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ طویل سے طویل ہو جاتی تھی، طویل سے طویل ہو جاتی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی سورت ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نماز کے اندر سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں، جو سورۃ البقرہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے مقدار کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس کو ٹھیر ٹھیر کے پڑھتے تھے کہ سورۃ الانفال یہ اتنی دیر میں پڑھتے کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے، یعنی ایک عام روٹین کے اندر بندہ سورۃ البقرہ جتنی دیر میں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ٹھیر ٹھیر کر سورۃ الانفال اتنی دیر میں پڑھتے کہ وہ سورہ بقرہ سے گویا کہ طویل ہو جاتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے چل کے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلاوت قرآن کا طریقہ بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرنی عثمان بن ابی سلیمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يمت حتی کان اکثر صلاته وهو جالس، یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، وصال نہیں فرمایا، مگر یہ کہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوا کرتی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر اکثر نماز پڑھتے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی اور بدن مبارک کے اندر کچھ نقاہت ضعف آ گیا تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، عمومی طور پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول کھڑے ہو کر بھی پڑھنے کا تھا، یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک بڑی ہو گئی اس وقت، ورنہ شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی انداز یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنے کا تھا. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیته ورکعتین بعد العشاء فی بیته. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنن و نوافل جو آپ فرض نمازوں کے ساتھ پڑھتے تھے, تو ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں پر حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں. اس پر مختلف قسم کی احادیث طیبہ موجود ہیں اور ہر ایک کا اپنا محمل موجود ہے, ہر ایک کا مقام موجود ہے کہ کون کس حدیث کے اندر جن رکعتوں کا تذکرہ آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس وقت پڑھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا کیا معنی ہے, کیا محمل ہے, جیسا کہ ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے, تو یہ مقرر ہے. لیکن روایتیں اس بارے میں کیا ہیں, مختلف آئی ہیں. کہیں پر سنت موقعہ کا بیان آیا ہے, کہیں سنت غیر موقعہ کا بیان آیا ہے, کہیں پر جو نفلی نمازیں ہیں جیسے تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, ان کا تذکرہ احادیث طیبہ میں آیا ہے. تو یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی, جبکہ ہمارے یہاں چار رکعتیں ہوتی ہیں. تو چار رکعتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے پڑھ کر آئے, اور یہ دو رکعتیں آپ نے تحیت المسجد کی ادا فرمائی, کیونکہ سنت عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر میں پڑھا کرتے تھے, اور اس زمانے کا افضل عمل یہی تھا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو زمانہ سابقہ تھا, پرانا جو دور تھا, اس میں لوگ چونکہ نوافل کی طرف مائل تھے, سستی کاہلی ان کے اندر ہوتی نہیں تھی, اور گھر کو بھی آباد رکھنا نوافل کے ذریعے یہ ایک اچھا امر ہے, حکم دیا گیا حدیث پاک کے اندر. تو اس لیے ادوار سابقہ کے اندر, پچھلے دور کے اندر جو سنن و نوافل ہیں ان کا گھر میں پڑھنا افضل تھا کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں. لیکن جب زمانے کے اندر, ہمارے دور کے اندر, بعد کے ادوار کے اندر سستی کاہلی پیدا ہوئی, لوگ نوافل سے دور ہونے لگے, تو اب حکم یہ ہوا کہ جو نوافل وغیرہ ہیں وہ مسجد ہی میں پڑھے جائیں. کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ لوگ فرض پڑھتے اور فرض پڑھ کے پھر اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں, وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ اپنے گھر جا کر سنن نوافل پڑھیں. تو اس لیے پھر علماء نے اس بات کا حکم دیا کہ ان نوافل و سنن کو مسجد ہی میں پڑھنا بہتر ہے, تاکہ جو لوگوں کے اوپر سستی کاہلی طاری ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ ان سنن نوافل کو چھوڑ ہی نہ دیں, ٹھیک ہے. اور دو رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے, سنت موقعہ. دو رکعتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے, فی بیتی ہی, اور دو رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو سنن نوافل عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, گھر میں پڑھنے کا تھا. لیکن ایک تو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے لوگوں کی سستی کاہلی کا بیان کر دیا, دوسرا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تہمتوں کی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں, تہمتوں کی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں, ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تہمت لگے. اب ایک پیشوا ہے, ایک مقتدا شخص ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے, جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, جس کی بات لوگ مانتے ہیں. اب اگر یہ فرض پڑے اور فرض پڑھ کے نکل جائے تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ اس نے سنت و نفل چھوڑ دیے. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ گھر جا کے پڑھے گا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے. تو لہذا لوگ, علماء نے اس علت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے, بالخصوص جو پیشوا اور مقتدا ایسا شخص ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں یا جس کے اوپر تہمت لگے گی, تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد ہی کے اندر سنن نوافل ادا کرے, سنت وہیں پہ پڑھے, نوافل وہیں پہ پڑھے, تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلیں, اس کی پیروی کریں اور اس کے اوپر تہمت بھی نہ لگے, ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث طیبہ سے مستفاد ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت, یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چاہتے تھے اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دیگر امور شریعت کے اوپر، شریعت کے احکام پر غور کر کے علماء نے اس طرح کا حکم یہ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ مزید فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال وحدثتنی حفصۃ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یصلی رکعتین حتی یطلع الفجر قال ایوب اراہ قال خفیفتین، یعنی پیچھے جو حدیث گزری ہے اس میں فجر کی سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے، فجر کی سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے، ویسے عام روٹین کے اندر تو صحابہ کرام علیہ رضوان بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں حاضر ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض نمازوں کا مشاہدہ بھی کر لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مخصوص اوقات ہیں آرام کے اس میں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر خدمت نہیں ہوتے تھے، اس لیے فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت حفصہ یعنی جو ان کی بہن تھی، ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق ہونے کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی سنت فجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ راوی جو ہیں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا خفیفتین، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رکعتیں مختصر پڑھا کرتے تھے، اور یہی دیگر احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی جو سنتیں پڑھتے تھے وہ مختصر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، ام القرآن پڑھی نہیں ہے، لیکن نماز کامل ہوتی تھی، نماز رکوع سجود پورے اعتدال کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا ہوتے تھے، لیکن پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو سنتیں خفیف تھے، مختصر تھے، اس لیے سنت ہے فجر کی نماز کے اندر کہ جو سنتیں پڑھی جائیں اس میں سورت پہلی رکعت کے اندر سورت الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم اكن اراهما من النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ وہی دونوں حدیثوں کا خلاصہ دوبارہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آٹھ رکعتوں کو ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یاد تھیں، اور دو رکعتوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح کی ان دو سنتوں کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن احادیث مشہورہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے بعد یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے زیادہ سنتوں پر اہتمام تھا وہ یہی فجر کی دو سنتیں تھیں، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان کو پڑھو اگرچہ کہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں، یعنی ان کو چھوڑو مت، اسی لیے علماء احناف نے اس کو قریب واجب قرار دیا، یعنی یہ جو فجر کی جو سنتیں ہیں اگرچہ کہ سنتیں ہیں لیکن بعض احکام میں یہ واجب کی مثل ہیں، جیسے بیٹھ کر یہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی جبکہ دیگر سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، تو اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھتے نہیں تھے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے واضح اور صاف الفاظ میں بالخصوص امہات المومنین نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا یہ بیان فرمایا ہے۔ حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر سنتين. یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی وہ سنت بیان کی جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی تھی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يعني عاصم بن دبرہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ آپ علیہ السلام دن میں کس طریقے سے نوافل ادا کرتے تھے. فرض تو واضح ہیں, وہ تو سب کو معلوم ہوتے ہیں, تو انہوں نے نوافل کے بارے میں, سنتوں کے بارے میں پوچھا کہ حضور علیہ السلام دن میں وہ کیسے پڑھتے تھے. تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. طاقت نہیں رکھتے یعنی جس خوبصورتی کے ساتھ, جس اعتدال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اس خشوع اور خضوع کے ساتھ تم لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو اس پر جس نے سوال کیا تھا عاصم بن دبرہ کہ ہم نے عرض کی کہ ہم میں سے جو بھی اس کی طاقت رکھے گا وہ پڑھے گا, نہیں آپ بیان تو فرمائیں, تو جو ہم میں سے طاقت رکھے گا ان رکعتوں کو پڑھنے کی وہ پڑھے گا. تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہوتا تو آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. یہ دو رکعتیں کون سی کہلاتی ہیں؟ اشراق کی کہلاتی ہیں, اشراق کی. پھر اس کے بعد یہ سورج کچھ اور بلند ہوتا, سورج کچھ اور بلند ہوتا اور ابھی زہوہ کبریٰ سے کچھ وقت پہلے کا باقی ہوتا, زہوہ کبریٰ سے کچھ وقت پہلے کا باقی ہوتا تو آپ علیہ السلام اس میں چار رکعتیں چاشت کی ادا کیا کرتے, چار رکعتیں چاشت کی ادا کیا کرتے. یہی صحیح ہے. اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاشت کی نماز ادا کرنے کا. فرماتے ہیں باب صلاۃ الضحا, ضحا یعنی چاشت کی نماز پڑھنے کا باب. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالیسی قال حدثنا شعبۃ عن یزید الرشکی قال سمعت معاذۃ قالت قلت لعائشۃ رضی اللہ تعالی عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا قالت نعم اربع رکعات ویزید ما شاء اللہ عز وجل. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, آپ نے فرمایا ہاں چار رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جو اللہ چاہتا اس میں زائد کرتے, یعنی کبھی چار اور کبھی چار سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس باب میں مختلف حدیثیں آئیں ہیں. یہاں آپ نے اس بات کا اثبات فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور چار رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی اس کے اندر زیادتی بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن میں پڑھتی ہوں، لیکن میں پڑھتی ہوں، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ یہاں پہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور وہاں آپ نے فرمایا کہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں علماء نے دو طرح کی تطبیقیں ذکر کی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، اس میں موافقت پیدا کی ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احیاناً، یعنی کبھی کبھی پڑھتے تھے، اس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرماتے تھے، جبکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس پر ہمیشگی اختیار کرتی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو چیز فرض و واجب نہ ہو، جو چیز لازم نہ ہو، جسے سنت موقع قرار نہ دینا ہو، تو آپ علیہ السلام اس کو کبھی کبھی چھوڑا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر مسلسل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے رہتے اور کبھی اس کو ترک نہ کرتے تو یہ واجب ہو جاتا، یہ واجب ہو جاتا، یعنی ایک قول کے مطابق۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اعمال کو احیاناً ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لازم نہیں ہے۔ جبکہ اگر کوئی اور مستقل پڑھتا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو فرض و واجب کوئی بھی قرار نہیں دے سکتا کہ فرض و واجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و قول سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ سفر سے واپسی پر آپ کا یہ معمول نہیں تھا، سفر سے واپسی پر آپ کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میں عمومی طور پر یہ پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام اگرچہ کہ سفر سے واپسی پر نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن میں اس کو پڑھتی ہوں۔ تو وہاں پر جو نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ نہیں، حضور علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات نہیں پڑھتے تھے یا سفر سے واپسی پر نہیں پڑھتے تھے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی رکعتیں ادا بھی فرمائی ہیں اور اس کے اوپر فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت کی دلیل بھی ہے کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس چاشت کی نماز کو بدعت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یا جس جہت پر، جس طریقے سے لوگ پڑھ رہے تھے کھلے عام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، تو اس کو بدعت قرار دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ لیکن کوئی ہے کہ آج کے دور کے اندر چاشت کی نماز کو بدعت قرار دے سکے؟ جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، تو بدعت قرار دینے کا مطلب ہے اچھی بدعت، اچھا نیک کام، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو قرار دیا۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حکیم بن معاویہ قال حدثنا زیاد بن عبید اللہ بن ربیع عن حمید بن الطویری عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی الضحا ست رکعات، یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی چھ رکعتیں ادا کی، چاشت کی چھ رکعتیں ادا کی۔ ابھی آگے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا کی، تو ان میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام نے چار رکعتیں ادا کی، کبھی آپ علیہ السلام نے چھ رکعتیں ادا کی، اور کبھی آپ علیہ السلام نے آٹھ رکعتیں ادا کی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال انبانا شعبۃ عن امر بن مرۃ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال ما اخبرنی احد انه راى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی الضحا الا ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہا فانها حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل بیتها یوم فتح مکہ فاغتسل فسبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يعني حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا, صحابہ کرام علی مردوان میں سے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے سوائے حضرت ام ہانی کے, سوائے حضرت ام ہانی کے. انہوں نے بتایا, ان کے علاوہ کسی نے بھی نہیں بتایا صحابہ کرام علی مردوان میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی رکعتیں پڑھتے تھے. لیکن ان کو نہ معلوم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان نے اس کو بیان نہیں کیا. پیچھے بھی آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد سنا, اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سنی. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر معلوم نہ بھی ہو, کسی صحابی نے خبر نہ دی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے علم میں نہیں تھا. ان کو فقط سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر آئے اور وہاں غسل فرمایا اور آٹھ رکعتیں آپ نے ادا کی. یہ چاش کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی تھی, ٹھیک ہے, جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ فرمایا ذالک دحن, یہ کیا تھی, چاش کی رکعتیں تھیں. تو آپ نے آٹھ رکعتیں ادا کی اور فرماتی ہیں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ما رأیتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی صلاۃ قط اخف منہا, کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے مختصر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اس سے مختصر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ موقع ایسا تھا کہ فتح مکہ کا موقع تھا, رش لگا ہوا تھا, بہت سارے کام تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے غافل کسی صورت نہیں ہوتے تھے, تو غسل کیا اور شکرانے کے طور پر یہ رکعتیں بھی آپ نے ادا کی, لیکن خفیف ادا کی, مختصر ادا کی. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مختصر بھلے پڑی, غیر انہ کان یتم الرکوع والسجود, رکوع اور سجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تام تھے, پورے تھے, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی کہ اس کے اندر اعتدال نہ ہو, سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ نہ کیا ہو, ایسا نہیں تھا. اعتدال کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نمازیں پوری فرمائیں. انشاءاللہ اسی پر مزید احادیث طیبہ بھی اس باب کے اندر موجود ہیں, اپنے اگلے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل ان احادیث طیبہ کی جو عبارت ہے وہ بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, غفلت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ, واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل گئے, ہے حدیث